کہ کون کہاں کھڑا ہوگا, کون کس مقام پہ لڑے گا. لیکن اس ساری ٹینشن کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی اور مسلمانوں کو ایک اونگ سے آ رہی تھی, سکون تھا, کچھ بھی نہیں تھا پاس, لیکن پتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی, اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے, تمہارے قدم جما دے. یہ اب مسلمانوں کو غیر سے مدد آ رہی تھی, پہلی مرتبہ اب آمنا سامنا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے, بہت تیاری نہیں ہے, بہت اسلحہ نہیں ہے, سواریاں کیا ہیں, صرف دو گھوڑے, پورا لشکر 300 کا, لیکن پھر بھی ریلیکسڈ ہے. یہ کیا ہے, یہ مومن کے دل کو اللہ کی طرف سے ایک سکون بخشا جاتا ہے. کیوں, کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات میں ہیں. کیونکہ مومن کے لیے تو جنگ میں ہر دو صورت میں بھلائی ہے, یا غازی ہے یا شہید ہے. ادھر میدان جنگ میں جب مکی لشکر آیا, انہوں نے اپنے کیمپ میں رات گزاری, تو ان کو مسئلہ پیش آیا بوتا پانی کا. ان کی طرف بارش نے کیچڑ بھی کر دیا, پینے کے پانی کی بھی کمی تھی. ایسے میں قریش نے چاہا کہ مسلمانوں کے لشکر کی خبر نکالی جائے. انہوں نے ایک شخص عمیر بن وحب کو بھیجا کہ تم جاؤ, یعنی جاسوس کے طور پہ, آٹو لگا کے آؤ کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. وہ جب آیا اور اس نے سارے لشکر کے ارد گرد چکر کاٹا, واپس آ کے کہا کہ اے قریش کے لوگوں, میں نے بلائیں دیکھی ہیں, یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں, یعنی ان کے جو اونٹ ہیں مجھے ان پہ تمہاری موت نظر آ رہی ہے, یوں لگتا ہے کہ تم لوگ مرے ہوئے اور ان پہ لدے ہوئے ہو. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا اور ماوا خود ان کی تلواریں ہیں, کوئی اور چیز نہیں. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا, اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا کیا مزہ ہے, اس سے ذرا سوچ لو. یعنی اس نے کہا کہ ان کو اتنا یقین اور توکل ہے, اور ایک تلوار کے بھروسے پہ بھی وہ ایسے لڑیں گے کہ اگر قتل ہوں گے بھی تو تمہیں قتل کیے بغیر نہیں مریں گے, تو تم لوگ ذرا سوچ لو. اور ایسے نہ ہو تمہارے سردار مارے جائیں اور پھر تم لوگوں کو جینے کا کوئی لطف نہیں آئے گا. اور یہ شخص بہت عقل مند تھا, اس کی جو آبزرویشن تھی حرف بحرف درست ہوئی. لیکن ابو جہل کہاں ٹلنے والا تھا, جہاں مکی لشکر تھوڑے متزلزل ہوتے وہاں ابو جہل فوراً اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اور پوری کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ جنگ ہو کے رہے, کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ لوگ ہر صورت جیتیں گے. ایسے میں کچھ جو عقل مند لوگ تھے مکی لشکر میں, حاتم بن حزام بھی تھے, عتبہ بن ربیعہ بھی تھے, انہوں نے کوششیں کی کہ لشکر واپس چلا جائے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں. ایسے میں جب اچھی طرح بات چیت ہو گئی تو ان میں سے ایک شخص ابو جہل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو, جو سریا نخلا میں ہمارا حلیف مارا گیا تھا اس کی دیت ہم نے اپنے ذمے لی, اور اب تم چلو, ہم نے ضمانت دی, واپس لوٹ چلے. ابو جہل نے کہا کہ قریش کے لوگوں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے لڑو, اگر تم نے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا تو پھر کیا فائدہ, یعنی تم لوگ ایسے ہی چلے جاؤ گے ان کو مارے بغیر, کوئی کارنامہ کیے بغیر, اور سارے عرب کیا کہیں گے, یہ لوگ ڈر کے واپس آ گئے ہیں. لہذا اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور پھر کہنے لگا, دیکھو دیکھو, یہ جو عتبہ ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس کا سینہ سوج گیا, یعنی یہ ڈر گیا ان کے لشکر کو دیکھے, اور بزدلی کا ایک تانا دیا تاکہ باقی لوگ جن کی ہمت کم ہو رہی ہے وہ پھر ان کا مورائل ہائی ہو جائے. اور پھر اس نے جب دیکھا کہ ابھی بھی لوگ لڑنے کو تیار نہیں ہے تو اس نے اس شخص کو کھڑا کیا جو عمر بن حضرمی کا بھائی عامر تھا, جو مارا گیا تھا نا, اس کو کہا کہ ہائے ہائے تمہارا بھائی اور تم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر لوٹ جاؤ گے اور اس لشکر کو دیکھو ذرا سا. لہذا اس کے اندر وہ غم دوبارہ تازہ کیا جو اس کے بھائی کی موت کی وجہ سے اس کے دل میں تھا, اور وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں تو اپنے بھائی کی دعائی دیتا ہوں. اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چیخنے لگا اور آخر کار لشکر کو اس نے آمادہ کر لیا کہ وہ جنگ کیے بغیر واپس نہ جائیں. اور ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں ابو جہل ہے. پورا لشکر جب سوچتا ہے رقل مندی سے سوچتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں, قافلہ بھی ہمارا واپس چلا گیا, ہم کس کے لیے لڑنے ہیں, اور یہاں ہمارے اپنے ہی ہیں. ان کو یہ بھی تھا کہ یہ جو مکی ہیں سارے ہمارے ہیں, کسی کا اس میں چچا, کسی کا اس میں ماموں, کسی کا اس میں بیٹا. بہت بڑا امتحان تھا دونوں لوگوں کے لیے, یہ جنگ عام جنگ نہیں تھی. سارے بیچ میں اپنے قبیلے کے کچھ ادھر تھے کوئی ادھر تھے, لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ کل فلاں اس جگہ قتل ہوگا, یعنی مشرکین میں سے کل فلاں اس جگہ قتل ہوگا, اور جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح اگلے دن ہوا. پھر آپ تیر لے کے کھڑے ہوئے اور اپنے لشکر کو جس صفوں میں کھڑا کیا ہوا تھا پوری لائنوں کو دوبارہ سٹریٹ کیا. ایک صحابی تھے جن کا نام سواد تھا, ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے اس کا پیٹ دبایا, اس کو اندر کرو. اتنی سٹریٹ روز ہوتی ہوں گی نا, آپ سوچیں کیا ڈسپلن ہوگا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, بدلہ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا کہ تم بھی ایسے کر لو میرے ساتھ. تو وہ فوراً آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگا پیٹ مبارک کو. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جو کچھ پیش آنے والا ہے تو میرا دل چاہا کہ ایسے موقع پہ آپ کے ساتھ یہ آخری معاملہ ہو جائے, یعنی پتہ نہیں زندہ بچوں گا کہ نہیں, پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں, آخری مرتبہ آپ کو چوموں. اس سے یہ ایک بہانہ تھا, عذر اس نے کیا کہ آپ نے تکلیف دی تاکہ میں آپ کو مل لوں. کیسی محبت تھی نا ان لوگوں کی, جانوں کا خطرہ ہے, اتنا بڑا دشمن سامنے ہے, اس وقت محبت چوم لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صفیں درست ہو گئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی کہ دیکھو جب تک قریش بالکل سامنے نہ آ جائیں اپنے تیر نہ چلانا, یعنی پہلے سے تیر چلا کے ان کو ضائع نہ کرو. جب تک مقابلہ نہ شروع ہو اپنی تلواروں کو روک کے رکھنا, یعنی خامخواہ انرجی نہ ویسٹ کرنا پوری طرح جب تک جنگ نہ شروع ہو. ادھر ابو جہل دعائیں کر رہا تھا, اس کا خیال تھا وہ حق پہ ہے. یہ تو افسوس ہے کہ اگر انسان ہدایت آنے کے بعد اس کو نہیں اپناتا تو اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی لوگ غلط ہیں. اور یہی ابو جہل بھی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو کاٹنے والا ہے, غلط حرکتیں کرنے والا ہے, تو آج اس کو توڑ دے. اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے, آج اس کی مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس فریق کی جو درست تھا, جو حق پہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس میں سے ان میں سے آ کے کوئی پانی پیے گا تو وہ بچے گا نہیں. ایک شخص تھا بڑا ہی بد اخلاق قریش مکہ کی طرف, اسود بن عبد الاسد اس کا نام تھا. اس نے کہا تھا میں تو جان دے دوں گا مگر اس حوض سے پانی پی کے رہوں گا. لہذا وہ اس حوض پہ پانی پینے آیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ کے چلا گیا, لیکن اس پہ بھی وہ باز نہیں آیا, خون بہتا رہا اور وہ پانی کی طرف بڑھتا رہا. آخر کار انہوں نے دوسری ضرب لگائی اور وہ وہاں ختم ہوا. اس کے بعد اب جنگ شروع ہوئی, اور جنگ اس زمانے میں ایسے شروع ہوتی تھی کہ پہلے مبارزت ہوتی تھی. اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے بہت بہادر قسم کے نوجوان آگے بڑھا کرتے تھے, ون ٹو ون بیسس پہ لڑائی ہوتی تھی, اور جس لشکر کا جوان مارا جاتا تھا تو ایک اومن ہوتا تھا کہ جن کا بیٹا مارا گیا یا جس لشکر کا نوجوان مارا گیا وہ ہار جائے گا. قریش کی طرف سے تین انتہائی تندرست اور مضبوط جسم والے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہمارے مقابلے پہ کون آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تین لوگوں کو بھیجا اور ان میں سے انصار کے لوگ بھی تھے, لیکن قریش نے چاہا کہ ان کے ہم پلہ لوگ ان کے ساتھ لڑنے آئے. ان کو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بھی اشراف ہیں یعنی معزز لوگ ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو ہمارے مقابلے کے لوگ قریشیوں میں سے بھیجے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اب ان تینوں کا تین لوگوں کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا، ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ایک اور شخص قریش کی طرف سے جو آیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اپنے مخالف پہ بہت بھرپور وار کیا اور وہ زخمی ہوا، لیکن یہ بھی اس کے وار سے زخمی ہو گئے، اور ایسے زخمی ہوئے کہ ان کی آواز بند ہو گئی، اور مسلسل چار پانچ دن تک جنگ کے بعد ان کی آواز بند رہی، حتیٰ کہ پھر بدر سے واپسی پہ جب مسلمان مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. ادھر مسلمان اللہ کے آگے دل دل میں دعائیں کرتے جا رہے تھے، جنگ شروع تھی. یہ مسلمان صرف اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو دنیا کی ساری طاقت بیکار ہے، اور ادھر قریش اپنی طاقت کے زوم پہ بہت خوش مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے. تین ان کے بہترین کمانڈر اور شاہ سوار مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے قریش شدید غصہ تھا، اور انہوں نے غضبناک ہو کے مل کے اکٹھے ایک حملہ کیا مسلمانوں پہ. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی و زاری کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما دے، اے اللہ میں نے تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کیا. زور کی جنگ شروع ہوئی، لڑائی شباب پہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے عاجزی کر رہے تھے، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، یعنی اگر تو نے مدد نہ کی تو پھر تیرے نام لیوا دنیا سے مٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی زاری اور الحا کر رہے تھے، سجدے میں گرے ہوئے تھے، مسلسل اللہ کو پکار رہے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اتنی دیر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بہت دیر گزر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے. آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بستر گئی تھی، انہوں نے فرمایا قط قط، بس بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خوش ہو گئے. اس وقت وحی کا نزول ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوئی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. آئے فرشتے، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، خود مشرکین مکہ نے اس کی بعد میں گواہیاں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے فرمانے لگے، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل علیہ السلام ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی ابو بکر، یہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور بہت پرجوش انداز سے آگے بڑھتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر اور مٹی کی بھری اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی قریش کی طرف پھینک دی. 1,000 لشکر میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں، ناک کے نتنوں میں اور منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو. 1,000 لوگ اور ایک مٹھی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہ پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. یہ ہوتی اللہ کی مدد، تائید اور نصرت. وہ سب اپنی آنکھیں ملنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے حملے سے غافل ہو گئے. اور وہی تو ایک موقع ہوتا ہے جنگ میں، ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے جب انسان غافل ہو تو اگلے کو بہترین وار کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے ساری جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے. اور یہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا چڑھ دوڑو، اور ایک آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تھی تو لوگوں کے اندر ایک ایسا پاور آ جاتا تھا کہ وہ واقعی اس طرح چڑھ دوڑے کہ پھر ہر طرف خون ہی خون اور ان کی لاشیں ہی لاشیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے تھے، فرماتے تھے اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں. آپ سے بات سن کے عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوب. آپ نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا تم بھی جنت والوں میں سے ہو. اس نے پھر تھوڑا سا اپنے ساتھ کھجوریں رکھی تھیں، کھجوریں کھانے بیٹھے تو کہنے لگے پھینک کے کہ کیا کرنا ہے، جتنی دیر کھجوریں کھاؤں گا تو اتنی عمر لمبی ہو جائے گی اور اتنی ہی دیر میں جنت سے دور رہوں گا. یعنی وہ جو 5 منٹ 10 منٹ ہیں وہ بھی گوارا نہیں، تو جنت میں جانا ہے، کیا کرنا ہے دنیا کی کھجوروں کو. اٹھے ابو شکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ جو ایمان کا جذبہ ہے اور یہ جو شہادت کے اجر کا یقین ہے، یہ چیز تب سے لے کے آج تک مخالفین اسلام کو پریشان کر دیتی ہے. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ جذبہ جو ایمان کی وجہ سے خود ایک شوق دلاتا ہے انسان کو، اس پہ وہ لوگ پریشان ہے کہ کس طرح یہ انکلکیٹ کرے اپنے فوجیوں کے اندر. نہیں کر سکتے، دنیا کی نعمتیں تو دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، جنت کا نہیں کر سکتے. اور مسلمان کو پتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی ایک نعمت کے آگے ہیچ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمت، جوان مردی اور ثابت قدمی پہ خوش ہو رہے تھے. اب قریش مکہ کا جوش کم پڑتا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ فرما رہے تھے عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے بظاہر، وہ بھی انتہائی مجبوری کے تحت قریش مکہ کے لشکر میں آئے ہوئے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان میں نے دیکھا ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا جنگ بدر میں، اچانک میں نے سنا کہ وہ شاہ سوار کہہ رہے ہیزوم آگے بڑھو، حالانکہ ہیزوم نام کا کوئی مسلمان اس لشکر میں نہیں تھا. یہ کون تھے؟ فرشتے تھے، ایک دوسرے کو پکار رہے تھے ہیزوم آگے بڑھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مشرک جو ہے اچانک گرا، اس کی ناک پہ چوٹ کا نشان تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا اس کو، اور وہ سارا کا سارا ہرا ہو گیا، گرین ہو گیا تھا بالکل، یہ فرشتے کا کوڑا پڑا. اور وہ وہیں گر گیا جبکہ اس کو بظاہر کسی مسلمان نے نہیں مارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو تم، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، فرشتوں کی مدد تھی. اسی طرح ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے بھاگا، اچانک اس کا سر میری تلوار لگنے سے پہلے ہی کٹ کے گر گیا، یعنی میں نے ابھی تلوار بھی نہیں اٹھائی اور اس مشرک کا سر کٹ گیا، میں سمجھ گیا اس کو میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا، یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق بھی ساتھ شامل ہے. ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یہ میرے قیدی ہیں، میں ان کو پکڑ کے لایا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت عباس نے فرمایا اس نے مجھے نہیں قید کیا، مجھے تو بغیر بالوں والے انتہائی خوبصورت ایک آدمی نے قید کیا ہے جو ایک مخصوص قسم کے گھوڑے پہ سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد کی تھی، یعنی تم نے نہیں قید کیا ان کو، ان کو تو فرشتہ قید کر کے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ جنگ میں کوئی تعرض نہ کرنا, یعنی وہ مجبوراً لائے گئے ہیں, جنہیں خاص طور پہ آپ نے چچا عباس کا نام لیا اور حکیم بن حزام کا بھی نام لیا, اس کو نہ مارنا, کیونکہ یہ وہ تھے حکیم بن حزام, آپ کو یاد ہوگا, جنہوں نے شعب ابی طالب والا جو بائیکاٹ تھا اس صحیفے کو چاک کرنے میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وہ مداح تھے, اگرچہ بظاہر اسلام نہیں لائے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے, خاص حکمت کے تحت ایمان چھپائے ہوئے تھے, اور اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے آگے کئی مواقع پہ. وہ قریش مکہ کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے تھے, تو مکہ والے یہی سمجھتے تھے یہ ہم میں سے ہیں, یعنی ایک خاص مصلحت کے تحت. یہ ان کے غلام کا بھی بیان ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایمان چھپائے ہوئے تھے اپنا. اب ادھر جب کہ مشرکین کو شکست ہونے لگی, ایسے میں سراقہ بن مالک کے روپ میں جو شیطان آیا ہوا تھا وہ بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہو, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ابلیس جن ہے, فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. اسے پتا چل گیا کہ اب یہ مشرکین تو بچ نہیں سکتے, میں تو جاؤں یہاں سے. اس کے بعد مشرکین میں اور بھی اضطراب پھیل گیا اور وہ پریشان ہو کے پلٹے بے ترتیب طریقے سے ادھر ادھر بھاگنے لگے. مسلمان ان کو مارتے, ان کو پکڑتے اور وہ آگے سے کوئی مزاحمت نہ کر سکتے. ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. ادھر ابو جہل, جس کے گرد مشرکین نے اپنے نیزوں اور تلواروں کی ایک گویا باڑ بنائی ہوئی تھی, وہ ابھی تک بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا. ایسے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو نوجوان میرے پاس کھڑے تھے, انصاری لڑکے, اور مجھے کہتے ہیں کہ چچا جان ہمیں ذرا ابو جہل تو بتا دیجئے کون سا ہے. کہتے ہیں میں نے تعجب سے کہا کہ تم لوگ کیا کرو گے بھتیجے اسے دیکھ کے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے اگر اسے دیکھ لیا تو جب تک اس کو نہیں مار دوں گا یا خود نہیں ماروں گا اس سے الگ نہیں ہوں گا, یعنی جو مرضی مجھ پہ بیتے میں نے اس کو مار کے چھوڑا. اور یہی بات اس کے دوسرے ساتھی نے بھی کہی, دونوں نوجوان تھے. اور ابو جہل کے گرد گارڈز کا پورا ایسا پہرا تھا لگتا تھا گویا گھنا جنگل ہو, لیکن ان لڑکوں کے عزائم دیکھیں, کہتے تھے ہم صورت اسے مار کے ہی چھوڑیں گے. اور یہی انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ لگا رہا چکر کاٹ کاٹ کے آتا رہا کہ کہیں سے یہ میرے تلوار کی زد میں آئے تو میں اس کا کام تمام کروں. آخر کار کہتے ہیں مجھے ایک ایسا موقع ملا کہ میں نے زور سے وار کیا تو اس کا پاؤں کٹ گیا, پنڈلی پہ اس کو جا کے لگا, لیکن ابھی بھی وہ مرا تو نہیں تھا. کہتے ہیں میں پھر بھی اس کے ساتھ لگا رہا. اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ میرے باپ پہ اس لڑکے نے وار کیا ہے تو کہتے ہیں اکرمہ نے اتنے زور سے میرے شانے پہ تلوار ماری کہ میرا بازو کٹ کے لٹک گیا, اور بس تھوڑا سا چمڑا تھا جس کی وجہ سے میرا بازو میرے جسم سے لٹکا ہوا تھا, اور وہ بازو میرے راستے میں حائل ہو رہا تھا, یعنی میں جنگ نہیں اب کر سکتا تھا لٹکا ہوا بازو. آخر میں نے اپنے بازو پہ پاؤں رکھے کھینچ کے اپنے بازو کو الگ کر دیا تاکہ میں لڑائی میں پھر حصہ لے سکوں. آخرکار ابو جہل کے پاس جو دوسرا نوجوان تھا وہ پہنچا, خود تو زخمی تھا لیکن اس نے ابو جہل کو ایسا وار کیا کہ صرف ہلکی سی سانس باقی رہ گئی, وہ گر گیا. سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو جہل آخری سانسیں لے رہا ہے. اور ابو جہل وہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی تحقیر آمیز سلوک کیا کرتا تھا مکہ میں, کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے اور یہ سردار تھا. اس وقت بھی جب کہ وہ مر رہا تھا اس کا غرور, تکبر اور اکڑ اپنی جگہ تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا تو مجھے کہتا ہے او چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پہ چڑھایا, یعنی تو چرواہے اور تو میرے اوپر چڑھ رہا ہے. پھر کہتا تھا کہ کاش مجھے کسانوں کی بجائے کوئی اور آدمی قتل کرتا, یعنی مجھے مارنا ہی تھا تو کوئی معزز انسان مارتا، کسان تو نہ مجھے قتل کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تلوار لے کے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل کا سر لے کے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اس کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی. یعنی اب یہ قریش مکہ کی شکست فاش ہو چکی تھی، ان کا لیڈر، ان کا سربراہ مارا گیا تھا، بہت سے لوگ قید ہوئے، بہت سے قریش مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، مال و دولت چھوڑ کے بھاگے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اس کو قتل مت کرنا. ہوا یہ کہ ابو البختری آخر میں زندہ تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا. ایک صحابی کہتے ہیں، جب وہ دونوں مجھے ملے تو میں نے کہا کہ ابو البختری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، یعنی میں آپ کو نہیں ماروں گا کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے. تو وہ کہنے لگے، اور میرا ساتھی بھی؟ میں کہا نہیں، آپ کے ساتھی کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اس سے وہ بولا کہ پھر میں کیا کروں گا رہ کے، یعنی اپنے ساتھی کے بغیر. تو وہ دونوں لڑنا شروع ہو گئے، لہذا مجبوراً اس صحابی نے ان کو بھی قتل کر دیا، اور حکیم بن حزام جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں وہ لے کے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں دیکھا امیہ بن خلف مجھے مل گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے گرفتار کر لو اور لے جاؤ، اور میں بعد میں تمہیں بہت سی دودھ دینے والی اونٹیاں یعنی فدیے کے طور پہ دوں گا. یہ کہتے میں نے زرہ پھینک دی اور میں اس کو پکڑ کے لے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور وہ کہنے لگے کہ اوہو، یہ تو کفار کا سرغنہ ہے، اب تو یا میں بچوں گا یا یہ. کیوں؟ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ ستایا تھا، اور جو کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا تھا اور کبھی تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے کہا کہ دیکھو یہ میرا قیدی ہے، اس سے تعرض مت کرو، لیکن انہوں نے نہ چھوڑا اور اس پہ ٹوٹ پڑے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافی بچانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر ہو کے لیٹ گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے تلوار ماری اور امیہ بن خلف کا کام تمام ہوا. اس طرح قریش کے بڑے بڑے سارے سردار وہاں پہ مارے گئے، اور یہ قریش کے لیے شکست سے زیادہ بڑی بلو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو جو مر گئے تھے قریش کے سردار، ان کو بدر کے ایک گندے کنویں میں دھکیل کے پھکوا دیا. اس جنگ میں جہاں اور بہت سے معجزات ہوئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ایک معجزہ ہوا. وہ فرماتے تھے، لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا تختہ مجھے پکڑا دیا، پھٹا سا تھا، تم اس سے لڑ لو. اب وہ کہتے ہیں، جیسے میں نے ہاتھ میں لے کے اسے ہلایا تو وہ چمکتی تلوار بن گئی، اور اس تلوار کے ساتھ وہ بدر میں لڑتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی. اس تلوار کا نام انہوں نے عون یعنی مدد رکھ دیا، اور پھر یہ تلوار مستقل ان کے پاس رہی یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب فتنہ ارتداد ہوا اس میں یہ شہید ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی. یعنی مسلسل غیب کی مدد بھی آ رہی تھی، فرشتوں سے بھی مدد ہوئی، اور ایسے واقعات میں معجزات جو مسلمانوں نے آنکھوں سے دیکھے، جن سے ان کا ایمان اور بڑھتا تھا. ادھر مکہ میں جب قریش کی شکست کی خبر پہنچی، ابو لہب جو مکہ میں ہی تھا وہ پریشان ہو اٹھا. اسے یقین نہ آیا کہ ان ساری دولت، اسلحہ، نوجوان، پوری تیاری کے باوجود چند تنہا نہتے مسلمانوں نے قریش کو شکست دے دی. وہ بہت پریشان تھا، اور اتنے میں اس کا بھتیجا جو واپس آ رہا تھا اس نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا. وہ کہتا ہے، کچھ نہیں، ہماری تو اصل میں لڑائی انسانوں سے ہی نہیں تھی، ہمارے تو ایسے مخلوق سے واسطہ تھا، وہ جیسے چاہتے ہمیں قتل کرتے تھے، جسے چاہتے قید کرتے تھے. ہم تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، نہیں مسلمانوں کو، ہماری تو کچھ ایسے گورے چٹے خوبصورت انسانوں سے واسطہ تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان گھوڑوں پہ سوار تھے، اور خدا کی قسم وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتی تھی. یعنی ہمارا تو مقابلہ انسانوں سے تھا ہی نہیں، ہم کیسے جیتتے؟ ہم تو فرشتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور یہ کون کہہ رہے؟ قریش مکہ میں سے ان کا ایک نوجوان. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں مسلمان تھا، اور وہی کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل سے مسلمان تھے، چھپائے ہوئے تھے. ان کی بیوی ام الفضل تو کھلم کھلا اعلان کر چکی تھی اسلام کا. میں قریب بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا خدا کی قسم وہ فرشتے تھے. اس پہ ابو لہب کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے مارا اور میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور مجھے مارنے لگا. یہ دیکھ کے ام الفضل ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا کے لائیں اور انہوں نے زور سے ابو لہب کو مارا اور کہنے لگی اس سے تم اس کو مار رہے ہو کہ اس کا مالک دور ہے. بہرحال ابو لہب جو پہلے پریشان تھا وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. اور ابو رافع کہتے ہیں کہ اس واقعے کے 3 دن کے بعد اس کو سرطان کی گلٹی نکل آئی ابو لہب کو، انتہائی تکلیف میں وہ مبتلا ہوا، اور پھر 3 دن تک مرنے کے بعد بھی وہ بے گور اور بے کفن پڑا رہا، کیونکہ عرب جو تھے سرطان سے بہت ڈرتے تھے اور اس کو منحوس سمجھتے تھے. 3 دن تک وہ پڑا رہا، آخر بیٹوں نے رسوائی کے خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ باپ کو دفن بھی نہیں کیا، اس کو لکڑی سے دھکیل کے ایک گڑھے میں پھینک کے گڑھے کو بند کر دیا. یہ تھا انجام اس شخص کا جس نے پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ادھر قریش کے اندر غم اور دکھ اور شوق اور صدمے کی ایک لہر تھی. اتنا شدید غم تھا ان کو اپنی شکست کا اور اپنے سرداروں کے مارے جانے کا کہ انہوں نے پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اپنے مقتولین پہ نہیں روئے گا، یعنی ہم نے اپنا غم ظاہر نہیں کرنا. ادھر مدینہ منورہ میں فتح کی خبر پہنچ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دے کے مدینہ منورہ آگے آگے روانہ کیا. منافقین نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یہ مسلمان ہار گئے ہیں، دیکھو ذرا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ آپ نہیں ہیں، نعوذ باللہ آپ بھی قتل ہو گئے ہیں. اب دیکھو زید کو کہ خوف اور غم کے مارے ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکل رہی. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، وہ خوشخبری لائے کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح دی. سب مدینہ منورہ میں تسبیح اور تحلیل کی آواز گونج اٹھی. جو مسلمان وہاں تھے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور ایک ایسی خوشی کا سما تھا گویا کوئی عید کا دن یا جشن کا دن آ گیا ہو. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشی کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا اور آخرکار مدینہ منورہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا. ادھر ایک بہت بڑی خوشی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں شاداں اور فرحاں مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مٹی ڈال رہے تھے قبر پہ. یہی زندگی ہے، خوشی اور غم کا امتزاج. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے سے اسی لیے روکا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں. اس کے بعد مختلف صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، معززین ملنے آئے، آپ کو مبارکباد دی، آپ کے لیے دعائیں فرمائیں، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. جب رات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہ رہے تھے، کیونکہ ان کو بہت مضبوطی سے مسلمانوں نے باندھا ہوا تھا، رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے تھے، چچا کی آواز سے بے قرار ہو رہے تھے. محبت کا بھی رشتہ تھا نا، صحابہ کرام سمجھ گئے، انہوں نے سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کیے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، آپ کے داماد ابو العاص قیدیوں میں تھے اور بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ معظمہ میں تھی. قیدیوں کے لیے حکم ہوا کہ جو فدیہ دے سکیں وہ فدیہ دے کے رہائی لے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی تھی. ایسے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار شوہر کو چھڑانے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا جو ان کی اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شادی میں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار لایا گیا تو آپ دیدہ ہو گئے تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا, بیٹی بھیج رہی ہے باپ کو کہ میرے شوہر کو آزاد کر دیں. اتنی محبتوں کے امتحان ہیں ان جنگوں میں, کوئی مثال نہیں. سب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کو محسوس کیا اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ ہار بھی لوٹا دیا جائے اور ان کے شوہر کو بھی چھوڑ دیا جائے, اس شرط پہ کہ وہ وہاں جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے. دو ہجری میں ایک اور خوشی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دی, مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور صدقہ فطر بھی فرض کیا گیا. پھر زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیل بھی بتائی گئی. اس طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی وجہ سے جو غریب اور فقیر مسلمان تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین مدد آئی اور معیشت کا بہترین نظام مسلمانوں کو دیا گیا کہ جن کے پاس ہے وہ ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے. پہلی عید تھی جو مسلمانوں نے منائی مدینہ منورہ میں دو ہجری میں, اور یہ اہم واقعات تھے جو دو ہجری کے بعد پیش آئے. یہاں تک اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ تو کر سکتے ہیں. The question is, in lecture number 2 you had mentioned that Prophet sallallahu alaihi wasallam invitation was initially secret or khufiya. I had heard by two scholars that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's invitation was never secretive by on an individual basis or per person to person. Dono baatein theek hain. Pehle jo daawat ka aagaaz tha wo person to person ke level pe tha, jaise ki hum dekhte hain ki aap sallallahu alaihi wasallam ne حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پیغام بتایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر میں تھے. خفیہ تھی کیوں, ابھی بہت سٹارٹ تھا, ابھی اس کو ایک انیشل لیول پہ ایک بیسک لیول سے کام کو شروع کرنا تھا. آپ نے دو یا تین سال اس طرح اعلان نہ کیا تھا, آپ سیکرٹیو نہیں تھے, لیکن ایک کام کی میتھڈالوجی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ضرورت ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کوئی بھی اہم مشن اگر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابتدا میں خفیہ رکھتے تھے, جنگ کے لیے روانہ تھا کیونکہ وہ ضرورت ہوتی ہے کام کی, اس کو ایک خاص وقت پہ ظاہر کیا جاتا ہے عوام کے لیے. جیسے آپ کبھی کوئی کام کرتے تو ایک پلاننگ کی سٹیج ہوتی ہے جو آپ اپنے تک رکھتے ہیں, پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے متعلقہ لوگوں کو. تو یہ ایک طریقہ تھا, ایک ضرورت تھی جس کے لیے ان کو ایسے کرنا پڑا. ایک تجزیہ ہے ہمارا اور صحابہ کرام کے درمیان کیا فرق ہے. وی ویٹ فار اللہ's ہیلپ سو وی کین سٹ لیزیلی, وائل صحابہ کرام وانٹیڈ اللہ's ہیلپ سو دے کڈ ڈو مور. یعنی صحابہ کرام اللہ کی مدد چاہتے تھے کہ اور سے اور کام کریں. ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کام ہوتے رہیں, تبھی تو ہمارے کام ہوتے نہیں. بالکل ٹھیک. لوکنگ ایٹ دا پیشن آف دا ٹو انصاری یگ مین, وی کین امیجن واٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹیز, ڈسکشنز اینڈ پلاننگ دا مسلم یوتھ ایٹ دیٹ ٹائم ڈیڈ. واٹ اباؤٹ آر یوتھ ٹوڈے, اینڈ وی ونڈر وائی وی آر ان دا ڈکلائن. بہت اچھا انالیسز ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ سب کو سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا یہ جو دو نوجوان انصاری لڑکے تھے ان کے جو ارادے تھے اور جس طرح انہوں نے جان پہ کھیل کے ابو جہل کو ختم کیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے نوجوانوں کی پلاننگز, مشورے اور باتیں کیا ہوا کرتی تھیں, اور آج ہمارا مسلمان یوتھ جو ہے وہ کن کاموں میں الجھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم زوال پذیر ہیں, کیونکہ جوان ہی تو ایک معاشرے کے معمار ہوتے ہیں, وہ تو بلڈرز آف دا نیشن ہوتے ہیں. اگر وہ بیکار کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کون تعمیری کام کرے گا؟ بوڑھے تو اسٹیج سے گزر جاتے ہیں اور بچے ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تعمیری کام ہمیشہ نوجوان نسل کرتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یہ نوجوان بھی جن خوبیوں کی وجہ سے آگے بڑھے ان کے پیچھے ماؤں کا کردار تھا. جو مسلمان مائیں تھیں جو کانسٹنٹ بچوں کو ایسی محفلوں میں بھیجتی تھیں، ایسے شوق دلاتی تھیں، ایسی رغبت، تو ماؤں کا کردار پھر بہت اہم ہے. وی آر سو افریڈ آف اسپیکنگ اپ، کمنٹنگ ان کلاس، ٹیلنگ پیپل اباؤٹ دین، یٹ وی فائنڈ دیٹ ایوری کمپینین آف آف صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ایلوکوئنٹ اینڈ آریٹر. What makes our tongues move and forms our words is conviction, not mere confidence and knowledge. No, it's not that. Sahaba karam mein se sare bahut zyada bolne wale nahi the. Let me tell you, they were not orators. You can count them on your fingertips. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بولتے نہیں تھے وہ کچھ کر کے نہیں دکھاتے تھے. بعض اوقات بہت خاموش رہنے والوں نے وہ کارنامے دکھائے کہ تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور اس کی مثال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہت شرمیلے تھے اور بہت کم گو تھے، لیکن اگر آپ ان کے اچیومنٹس پڑھیں حیران رہ جائیں. پورا سیریا انہوں نے کانکر کیا تھا، بیزنٹائن گورنمنٹ کو انہوں نے توڑ ڈالا تھا. Your question is that why can't we speak? آپ لوگ اپنے اس شائنس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو ہم ہیں ہم سب ایک ہیں. اینڈ شوڈنٹ بی افریڈ کہ ہماری بات غلط ہو جائے گی یا کوئی نہیں، نو پرابلم، ہم سب ایک ہیں نا. اگر ہم غلط کریں گے ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. دل میں ربش رحلی صدری پڑھیے، اٹ ول ہیلپ یو الاٹ. مے بی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارا علم کم ہے، اینڈ وی مائٹ سے سم تھنگ وچ از ناٹ رائٹ، سو people might laugh or anything like that. No, nobody should laugh and nobody will laugh, inshallah. Sab Quran padhne wale log hain. Laughter fades, tears dry up also. Silence can become unbearable. Success is this treasure, Quran and Sunnah. Satisfaction, if only you grasp it sincerely, to live for Allah and die in His name. 2 ہجری میں بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی مدد، ماضی کی وہ تمام قربانیاں، تکلیفیں اٹھانے اور ان کو مضبوط بنانے کے بعد نصرت اور فتح کی صورت میں آئی. مومن کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کو استقامت اور خلوص مطلوب ہے، جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خلوص نیت کے ساتھ ساتھ استقامت دے، وہ ماحول اور ساتھی دے جو ہمیں آگے سے آگے بڑھائے. آمین. سمانے کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں تھے؟ جی نہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہی تو امتحان تھے. اتنے امتحان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں کہتی ہوں ہر محبت سے آزمائے گئے نا. اتنا مشکل ہے، ایک پیغمبر ہیں، ان کے داماد مسلمان نہیں، بعد میں ہوئے تھے، لیکن اس وقت ایک آزمائش سے گزرے نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بیٹی کا سوچا حال، ایک طرف باپ ایک طرف شوہر، تھا مشکل وقت تھا. بی دا اسٹار دیٹ شائنز اینڈ ناٹ ڈس اپیئر فار ایور ان دا گیلیکسی نیور ٹو بی نون. صحیح بات ہے، ایسا ستارہ بننا جو ہمیشہ چمکتا رہے، نہ کہ وہ جو کہ چمکے اور غائب ہو جائے. یعنی نہیں کہ آج تمہارا ایمان اوپر اور کل کو پھر نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہ تھی، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا کہ اس کا ثبوت شاندار اسلامی معاشرے کا وجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وجود میں آیا. پھر ہمارے اسلامی ملک میں سود کی نئی نئی شکلیں، نئے نئے نام لے کر کیوں اپنائے جا رہے ہیں؟ کار لیزنگ، ہاؤس لونز، پھر کہنا کہ یہ سود نہیں، لیزنگ سود نہیں، اسلامی بینکنگ، یہ سب کیا ہے؟ بہت کچھ ٹھیک کرنے والا ہے، سب حصہ ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ. دیکھیں ایک دن میں ہم تقدیر نہیں بدل سکتے امت کی، نہ سوچ بدل سکتے ہیں، یہ کام بڑے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو پوری طرح ٹھیک تو نہ کر سکے نا، یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ چاہتا تو ایک دن میں سارا کا سارا عرب بدل جاتا. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا اثر فوراً نہیں نظر آتا، اور اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ وقت چاہیے ان چیزوں کا. اٹ ول گو ان اٹس اون ٹائم. جتنا آج تک پڑھا اس سے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ اپنے لیڈر سے بہت محبت کرتے تھے، بات مانتے تھے، اور آپس کے ان کے تعلقات کتنے اچھے تھے. آج ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بجائے ہمیں ان کو اپنے اندر لانا چاہیے. دیکھیں سوچنا تو اچھی بات ہے, کوڑنے کی بجائے ہم کم از کم اپنے کو ٹھیک کرتے رہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے. آپ ایک کے ساتھ اچھائی کرتے نا, وہ 10 دفعہ برائی کرے گا, آخری مرتبہ وہ ضرور شاید تھوڑا سا سوچے گا. تو کوئی بات نہیں, ہمیں اپنے اوپر مقرر ہونے والے امیر سے اتنی محبت نہیں ہے, اس کی کیا وجہ. ہاں یہ بات قابل غور ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو آپ نے ہی فرمایا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو, خواہ نکٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ. اس حد تک یعنی دنیاوی طور پہ نہ سٹیٹس ہو, نہ مال ہو, نہ شکل ہو, نہ فزیکلی وہ فٹ ہے اتنا, پھر بھی اگر امیر بن گیا تو بات مانو. آج مسلمانوں کے بہت بڑے زوال کی وجہ بھی یہ ہے, امیر کی اطاعت نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے, انتشار.